حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين مالك يوم الدين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين الذي دنا فتدل فكان قاب قوسين أو أدنى سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما بقية الله العظم روحي وأرواح العالمين آل تراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة الباقية الأبدية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من يوم ظلمهم وعداوتهم وغزبهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنْ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ صلوات پڑھیں ملک محمد والا مومنین اکرام زمانہ زمانہ غیبت ہے اور اس غیبت کے زمانے میں اور آپ جو اپنی زندگی گزار رہے ہیں ان مومنین کے لیے کہ جو غیبت امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام میں اپنے ایمان سے رشتہ جوڑے رکھے ہیں آئمہ معصومین علیہ السلام کی بشارتیں موجود ہیں کیونکہ اہل بیت اطہار علیہ السلام جانتے تھے اور امام زمان علیہ السلام بھی جانتے ہیں کہ غیبت کے زمانے میں جبکہ میں اور آپ اپنے زمانے کے امام کا دیدار نہیں کر پا رہے بغیر کسی واسطے کے ان سے کسب فیض نہیں کر پا رہے اور امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام کی غیبت کے زمانے میں ان کے مکتب کو سمجھنے کی سعی و کوشش کر رہے ہیں تو یقیناً ہر جانب سے ایک تہاجم ہوگا اشرار کا شر پسندوں کا اور وہ تہاجم جو شر پسندوں کی جانب سے ہوگا اس میں نئے نئے شبہات وارد ہوں گے کہ جس میں میرے اور آپ کے عقیدے پر بھی حملے ہوں گے ہمارے اور آپ کے اعتقادات کے ساتھ ساتھ فقہی مسائل کے اوپر بھی حملے کیے جائیں گے دشمن کبھی اس انداز سے آئے گا کہ ہمیں احساس ہو جائے گا کہ دشمن آ گیا ہے کبھی اس انداز سے آئے گا کہ ہمیں احساس بھی نہیں ہو پائے گا کہ دشمن آ گیا ہے اور اس کی مثال میں اس طرح سے دیا کرتا ہوں کہ اہل کراچی یقیناً بہت سارے سانحات کو دیکھ چکے ہیں اور محسوس کر چکے ہیں خداوند متعال ہماری تمام مجالس کی تمام جلوس عزا کی دنیا جہان میں جہاں کہیں حضرت عالم سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام مصروف عزا ہیں سب کی جان مال عزت و آبرو اور ایمان کی حفاظت فرمائے ہم اور آپ محسوس کر چکے ہیں کہ جب دشمن حملہ کرتا ہے تو کیسے کرتا ہے مثلاً اگر جلوس عزا پر حملہ کرنا ہو خدا نخواستہ یا مجلس عزا پر حملہ کرنا ہو تو دشمن کس حلیے میں آتا ہے یقیناً وہ میرے اور آپ کے حلیے میں آئے گا کیونکہ اگر اپنے حلیے میں آئے تو دور سے پہچانا جائے اور جب دور سے پہچانا جائے تو دور سے ہی ہدف قرار پائے گا جب دور سے ہی ہدف قرار پائے گا تو اس کو دور سے ہی نشانہ بنا کر ہلاک کر دیا جائے گا مگر جب ہمارا حلیہ بنا کر آئے گا اور اپنی شناخت کو چھپا کر آئے گا تو اس کے لیے چند جانوں کو ختم کرنا بہت آسان ہوگا ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جب ہمارے جسم کو کوئی نقصان پہنچانے آتا ہے تو ہمارا حلیہ اختیار کر کے آتا ہے اسی طریقے سے جب کوئی ہمارے دین کو خراب کرنے کے لیے آئے گا ہمارے دین پر حملہ کرنے کے لیے آئے گا، ہماری روح پر حملہ کرنے کے لیے آئے گا، تو اپنے حلیے میں نہیں آئے گا، میرے اور آپ کے حلیے میں آئے گا۔ وہ اس لیے میرے اور آپ کے حلیے میں آئے گا کیونکہ اگر اپنے حلیے کے ساتھ آئے، اپنی شناخت کے ساتھ آئے، تو دور سے پہچان لیا جائے اور لوگ اس کی جانب متوجہ ہو جائیں اور اس سے دور بھاگیں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ ہمارا دین اس کی زد میں آئے اور ہم اپنے دین کو حفظ کریں۔ مگر جب ہمارے ہی لباس میں، ہمارے ہی انداز میں، ہمارے ہی نوعیت کے ساتھ آئے گا، تو آسانی کے ساتھ کچھ لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ بس اس دور کے لیے اہل بیت اطہار علیہ السلام نے دعائے غریخ میرے اور آپ کے لیے تعلیم کی ہے اور فرمایا ہے کہ پروردگار عالم کے حضور دعا کرو، یا اللہ ہو، یا رحمان ہو، یا رحیم، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، یا ثبت قلبی علی دینک، کہ اے رحمان، اے اللہ، اے رحمان، اے رحیم، میرے دل کو ثابت قدم رکھ اپنے اس دین پر۔ بس اس دور کی سب سے اہم دعا یہ ہے، معرفت اور اس دین حق پر قائم رہنے کی دعا۔ ہمارا موضوع عرفان امامت ہے اور اسی ذیل میں آج ہم اپنی تیسری نشست میں داخل ہو چکے ہیں الحمدللہ۔ خداوند متعال نے چاہا تو آپ کے سامنے آج کچھ اور نکات بیان کریں گے کہ امام کی معرفت کیوں ضروری ہے۔ امام کی معرفت اس لیے ضروری ہے کہ انسان کو جب اللہ نے خلق کیا، میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ جب اللہ نے انسان کو خلق کیا تو کہا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو خلق نہیں کیا مگر یہ کہ ہماری عبادت کریں۔ مفسرین نے بیان کیا اہل بیت کی روایات کی روشنی میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں، آئی لیعرفون، کہ ہماری معرفت حاصل کریں۔ خدا کی معرفت کیسے حاصل کی جائے؟ جس شخص کو آپ دیکھ رہے ہوں اس کی معرفت حاصل کر لینا قدر آسان ہے، جب آپ کی مادی آنکھیں اس کو دیکھ نہیں رہی، آپ کی مادی سماعت اس کو سن نہیں رہی، اس کی ذات میں میں اور آپ تحقیق کر نہیں سکتے، جستجو کر نہیں سکتے۔ بیان ہوا لا تفکروا فی ذات اللہ، اللہ کی ذات میں فکر نہ کرو، گمراہ ہو جاؤ گے، بل تفکروا فی صفات اللہ، اس کی صفات میں غور و فکر کرو۔ تو اب اس کی صفات میں غور و فکر کیسے کیا جائے؟ صفات بھی اس کی نظر آتی ہیں کہ جو سامنے ظاہر ہو، اب جب وہ ہمارے سامنے ان مادی آنکھوں کی صورت میں ظاہر ہی نہیں اور مانوی آنکھیں میری کھلی ہوئی نہیں، تو میں کیسے اس کی معرفت پیدا کروں؟ یقیناً کسی ایسے کے پاس جانا ہوگا جو یہ کہے کہ ہر شے سے پہلے اسے دیکھتا ہوں، ہر شے کے بسط میں اس کو دیکھتا ہوں، ہر شے کے آخر میں اس کو دیکھتا ہوں۔ میں ایسے خدا کی عبادت نہیں کرتا جس کو دیکھ نہ لوں۔ ان آنکھوں سے دیکھنا نہیں بیان کر رہے علی ابن ابی طالب، دل کی آنکھوں سے، مانوی نگاہوں سے خدا کی قدرت کو دیکھ کر وہ علی سجدہ ریز ہو کر پروردگار کی بارگاہ میں کہہ رہا ہے سبحان ربی العلی وبحمدی۔ جس خدا کو علی سجدہ کرے اس کی عظمت کا کیا عالم ہوگا۔ ایک صلوات پڑھ دیں مل کے، محمد و آل محمد۔ اور ابتدا میں ہی یہ بات بیان کر دوں، کہیں کسی کے ذہن میں کوئی مغالطہ نہ ہو، خدا اس لیے عظیم نہیں ہے کہ معصومین اس کو سجدہ کر رہے ہیں، توجہ رکھیے گا، یہ مغالطہ پیدا کیا جاتا ہے۔ مومن وہ ہے جو اپنی توحید کے اوپر بھی ویسے ہی یقین رکھتا ہو جیسے خدا کے عدل پر یقین رکھتا ہے، عدل پر ویسے ہی یقین رکھے جیسے نبوت پر یقین رکھتا ہے، نبوت پر ویسے ہی یقین رکھے جیسے امامت پر یقین رکھتا ہے، امامت پر ویسے ہی یقین رکھے جیسے قیامت پر یقین رکھتا ہے۔ اسی لیے روایت میں آئے بنی الاسلام علی خمس، الصلاۃ والزکاۃ والصوم والحج والولایہ۔ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر رکھی گئی، نماز، روزہ، حج، زکاۃ، ہم اہل بیت کی ولایت، اور کہا جتنی ندا اس ولایت کے لیے دی گئی اتنی ندا کسی اور چیز کے لیے نہیں دی گئی۔ اب چار چیزیں وہ ہیں جو اصول دین میں سے نہیں ہیں، فروع دین میں سے ہیں۔ ایک وہ عمل ہے کہ جو اصول دین میں سے ہے، یعنی ولایت اہل بیت۔ اب ذرا توجہ کیجئے کہ ان چار چیزوں کے ساتھ اس ولایت کو بیان کیوں کیا؟ چار چیزوں کے ساتھ، چار چیزیں فروع دین سے ہیں۔ نماز اصول دین سے ہے یا فروع دین سے؟ نماز فروع دین سے، زکات فروع دین سے، حج فروع دین سے، روزہ فروع دین سے، کہا اس کے ساتھ ولایت، اور کہا جتنی ندا ولایت کے لیے دی ہے اتنی ندا کسی اور چیز کے لیے نہیں دی، کیونکہ اگر ولایت ہوگی تو تمام اعمال محقق ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، اور اگر ولایت نہ ہو، لفظوں کو آسان کر دوں، دین کی سب سے بلند سند
دین کی سب سے اعلیٰ سند اگر کوئی ہے تو وہ ولایت ہے. اہل ولایت ہونا دین کی نگاہ میں بہت بڑی سند ہے. باقی اسناد بعد میں ہیں. اہل ولایت ہونا بہت بڑی سند ہے. ہمارے وہاں معاملہ کیا ہو گیا ہے؟ بالکل برعکس معاملہ جا رہا ہے. اور وہ معاملہ کیا جا رہا ہے؟ ہم نے ولی اس کو کہا کہ جس کو اپنے لباس بدلنے کا خیال نہ ہو, جس کا لباس گرد آلود ہو, اس لیے نہیں کہ سوگواری حسین میں ہے, اس لیے کہ تساہلی کی وجہ سے نہیں بدل رہا, جس کو حلال و حرام کی پہچان نہ ہو, جس کو نجاست و طہارت کی خیال نہ ہو. معاشرے کے اندر مشہور ہو گیا کہ جناب یہ ولی ہے. اگر صحیح ولی کی پہچان ہوتی تو ولایت کے معنی اس انداز سے تقریب نہ ہوتے. پھر معلوم ہوتا کہ ولی کہتے کسے ہیں کہ جس کو دیکھ کر انسان پاکیزگی کا درس لے اس کو ولی کہا جاتا ہے, جو پاکیزگی کو سکھائے, پاکیزگی کی راہوں پر بڑھائے اس کو ولی کہا جاتا ہے. اب کہتے ہیں ہم اہل ولایت ہیں. اچھا اہل ولایت ہے, نماز پڑھتے ہیں؟ نہیں جناب, اہل ولایت ہے. روزہ کیا ضرورت ہے, ہم تو اہل ولایت ہیں. حج اہل ولایت ہے, کیا ضرورت ہے. زکات جناب کہہ تو دیا اہل ولایت ہوں. دین کی سپرلیٹو ڈگری کا نام ولایت ہے, اس سے اوپر اور کوئی ڈگری نہیں ہے, اس سے اوپر اور کوئی سند نہیں ہے. بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی شخص آئے کہ میں پی ایچ ڈی ہوں, آپ پوچھیں میٹرک کہاں سے کیا, کہا کس چڑیا کا نام ہے, انٹر کہاں سے کیا, یہ کیا ہوتا ہے, گریجویشن کہاں سے کیا, مجھے نہیں معلوم, پوسٹ گریجویٹ, ماسٹرز, ایم فل, کچھ نہیں کیا مگر پی ایچ ڈی ہوں. تو ایسے پی ایچ ڈی جو اعزازی ہوں اور جیسے ہو سکتے ہیں. ہر ایک شخص کے اندر یہ ظرفیت نہیں ہے کہ اس کو اعزازی ولایت کی سند مل جائے. ایک صلوات پڑھے مل کے محمد و آل محمد پر. ہر ایک شخص کے اندر یہ ظرفیت نہیں ہے. تو عزیزان محترم ولایت کو سمجھنا ہے. اور اب جب ہر طرف سے حملے ہو رہے تو اب اہل ایمان کی ذمہ داری ہے کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے فضائل کا بھی دفاع کریں, جبکہ ان کے فضائل کو بیان کرنے والا خود خدا ہے. میں ایک مقام پر کہہ رہا تھا کہ خدا محمود ہے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد ہیں. محمود, جو لوگ عربی زبان سے واقف ہیں جانتے ہیں, محمود جس کی حمد کی جائے, حامد جو حمد کرے, محمود جس کی حمد کی جائے. محمد جس کی بہت زیادہ مدح سرائی کی جائے, جس کی سب حمد کر رہے ہیں وہ محمود, جس کی رسول اللہ بھی حمد کریں وہ محمود, جس کی علی حمد کریں وہ محمود, جس کی فاطمہ حمد کریں وہ محمود, جس کی حسن حسین حمد کریں وہ محمود, جس کی معصومین حمد کریں وہ محمود, جس کی صلحاء حمد کریں وہ محمود, لیکن جس کی وہ حمد کرے وہ محمد, جس کی وہ حمد کرے وہ محمد. اور وہ محمد آگے بڑھ کر کے انہم منی وانا منہم, یہ مجھ سے ہیں میں ان سے ہوں. بس یہ مقام اہل بیت اطہار علیہ السلام کا جو مجھے اور آپ کو درک کرنا ہے اور ولایت کو درک کرنے کے. ولایت ہے کیا؟ ولایت جس کا ہم اتنا زیادہ اعلان کرتے ہیں, جس کے لیے ہم اتنی زیادہ گفتگو کرتے ہیں, جس کو ہم مجالس میں بیان کرتے ہیں, جس کو مسلسل آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, جس کے لیے ہم اذانوں میں اپنی صدائیں بلند کرتے ہیں اشہد ان امیر المومنین علی و ولی اللہ, جس کو ہم اقامت میں بیان کرتے ہیں اشہد ان علی و اولادہ المعصومین حجج اللہ, وہ ولایت اہل بیت اطہار علیہ السلام دراصل ہے کیا؟ اور اس ولایت سے کون مستثنی ہے اور کون اس ولایت میں ہے؟ ابھی آپ کے سامنے آیت پڑھی, سرنامہ کلام قرار دیا, وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا, اللہ نے کہا میں آپ کو لوگوں کے لیے امام بنا رہا ہوں, کہا میری ذریت کو, کہا لا ینالو عہد الظالمین, آپ کی ذریت میں سے جو معصومین نہیں ہوں گے ان کو یہ عہدہ نہیں ملے گا, ظالمین کو یہ عہدہ نہیں ملے گا, معصومین کو ملا. اب یہ جو معصومین کو عہدہ ملا, اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ آیت نہ صرف یہ کہ فضیلت امام کو ثابت کر رہی ہے بلکہ یہ آیت عصمت امام کو بھی ثابت کر رہی ہے. آپ اور میں خاص اور عام اس بات کو جانتے ہیں کہ جب رسول اللہ کے 12ویں فرزند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 11ویں فرزند حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف, توجہات کا طالب ہوں تاکہ آپ کو کسی نتیجے تک آج پہنچا سکوں, اور آگے کی مجالس میں انشاءاللہ مجھے زیارت جامعہ کو اور ایک بہت اہم حدیث کو بیان کرنا ہے, اس کے لیے ابھی تک مقدمہ چل رہا ہے تاکہ میرے اور آپ کے اذہان اس جانب اس سمت میں گامزن ہو کہ اس حدیث کو کچھ نہ کچھ میں اور آپ سمجھ سکیں اور آگے بیان کر سکیں. تو کہا کہ جب امام آئیں گے تو یہ روایت فقط شیعہ مدارک میں نہیں ہے, ایسا نہیں ہے کہ صرف شیعوں کی کتابوں کے اندر روایت موجود ہے کہ جب امام آئیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی آئیں گے. جب نماز کا وقت ہوگا کون نماز پڑھائے گا, نماز کون پڑھائے گا, ہوں گے عیسیٰ بھی مگر آپ پڑھائیں گے نماز, دو قدم آگے نبوت سے امامت ہوگی. تو یہاں فقط مسئلہ یہ کہہ کر نہیں ڈالا جا سکتا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس لیے نماز نہیں پڑھائیں گے, کہیں ایسا نہ ہو کہ عیسائی یہ کہے کہ ہماری شریعت زندہ ہے. اب اگر سوال کیا جائے کہ عیسیٰ بقید حیات ہیں اور الحمدللہ ہیں تو اب آپ بتائیے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کس کی شریعت پر عمل کر رہے ہوں گے, محمد مصطفیٰ کی یا اپنی جو ان پر نازل ہوئی ہے, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی؟ تو سب کا جواب یہ ہوگا جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بقید حیات ہے اور اسی شریعت پر عمل کر رہے ہیں جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی. تو پھر یہ کیسا عذر کہ عیسائی یہ کہیں گے؟ عزیزان محترم صاف صاف مان لیجئے کہ امامت کا رتبہ ایسا ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کہیں گے فرزند رسول خدا آپ نماز پڑھائیں. اور ایک اور مسئلہ ثابت ہو رہا ہے کہ اگر آپ امام کو معصوم نہیں مان رہے تو ایک معصوم کے ہوتے ہوئے غیر معصوم کیسے امامت کرے گا؟ اللہم صل علی محمد و آل محمد. ایک معصوم کے ہوتے ہوئے, یہ تو ہمارا اور آپ کا عقیدہ ہے نا, قرآنی بے نص قرآن روایت موجود ہے, قرآن کی آیات موجود ہیں, انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا, یہ آیت بھی اس کے اوپر شاہد ہے. اب لوگ کہیں حسن و حسین تھے, لیکن جب حدیث کسا نے کہا تو کہا بنوہا, فاطمہ کے خالی دو بیٹے معصوم نہیں ہیں, فاطمہ الزہرا کے وہ تمام بیٹے جو امامت کے درجے پر ہیں ان سب کے لیے جملہ استعمال کیا کہ اس کے نیچے فاطمہ کے بیٹے ہیں اور ان کی عصمت پر یقین رکھنا ہے چاہے نظر آئیں یا نظر نہ آئے. ظاہر تمہیں دو نظر آ رہے ہیں, باطن میں حسین کی 9 اولادیں بھی ہیں, لہذا ان کی عصمت پر بھی یقین رکھنا ہے. اب یہاں معاملہ انتہائی اہم ہے کہ ذرا دیکھیں کہ اس ولایت کے دائرے میں کون آ رہا ہے کون نہیں آ رہا, کہہ دینا تو بڑا آسان ہے کون ولایت سے باہر اور کون ولایت کے اندر, لیکن یہ معاملہ اتنا سہل نہیں ہے. آپ اور میں سب یہ جانتے ہیں, آپ اور میں سب اس بات کو جانتے ہیں کہ افضل البشر خیر البشر خیر الخلق کون ہے, بار بار یہ بیان کر رہا ہوں. اللہ کی مخلوقات میں سب سے عظیم مقام پر کون ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حق ہے سرکار کا کہ جب ان کا نام آئے تو باواز بلند صلوات پڑھے محمد اللہ. خیر البشر سرکار ہیں, حدیث قدسی نے کہا لولاک لما خلقت الافلاک, آپ نہ ہوتے تو ہم افلاک کو خلق نہ کرتے. مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہمیں آدھی 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 حدیثیں یاد کرائی گئی ہیں. کل بھی ایک حدیث کا حوالہ دیا تھا, ہمیں آدھی حدیثیں یاد کرائی گئی ہیں. مثلا ہمیں یاد کرا دیا کہ حسین منی وانا من الحسین, ساری کتابوں میں حدیث موجود ہے شیعہ اور سنی, ایک فرق کے ساتھ, کہیں پر ہے حدیث حسین و منی وانا من حسین, کہیں پر ہے حسین و منی وانا من الحسین, اس الف لام کا فرق ہے. علماء نحو اس کو کس طرح سے بیان کرتے ہیں آگے بیان کرتا ہوں آپ کے سامنے. یہ آدھی حدیث ہے, اس سے آگے آدھا جملہ اور ہے وہ آدھا جملہ کیا ہے؟ احب اللہ من احب حسینا. اور اب اس کے ترجمے میں علماء میں اختلاف ہوا کہ عربی زبان کے اعتبار سے اب توجہ رکھیے گا. اب تھوڑا سا یہاں پر کیونکہ مجھے زیارت جامعہ کی طرف آنا ہے تو میں درجہ بدرجہ زینہ بزینہ آپ کے اذان کو, جوانان کو, بزرگان مجھ سے بہتر جانتے ہیں, دوستان کو اس مقام پر لانا چاہ رہا ہوں کہ وہ منزل میں اور آپ سمجھ سکیں خود اپنے سمجھنے کے لیے اور سمجھانے کے لیے کہ جو اہل بیت اطہار علی السلام کی معرفت کی ظرفیت خدا نے ہمارے اندر رکھی ہے کم سے کم اس حد تک تو میں اور آپ حاصل کر لیں اور اسی فرشی اذا کے ذریعے حاصل کریں گے. تو اب عربی زبان میں جملے کی دو قسمیں بیان کی گئی, کا ایک جملہ خبریہ ہوتا ہے جو خبر دے, ایک انشائیہ ہوتا ہے جس کو ہم دعائیہ بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اب کہا کہ اس کا ترجمہ کیا ہوگا, یہ جملہ یا تو خبریہ ہے یا انشائیہ ہے. اگر خبریہ ہے تو ہے حسین منی وانا من الحسین, احب اللہ من احب حسینا, خدا اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے. اور اگر انشائیہ ہے تو رسول فرما رہے ہیں حسین منی وانا من الحسین, احب اللہ من احب حسینا, حسین مجھ سے ہے, میں حسین سے ہوں, خدا اس سے محبت کرے جو حسین سے محبت کرے, خدا اس سے محبت کرے جو حسین سے محبت کرے. اب آپ مجھے بتائیے کہ کسی کی دعا رد ہو جائے؟ کیا ممکن ہے کہ خیر الخلق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا رد ہوگی؟ صلوات پڑھیں مل کے محمد و آل محمد پر. تو آدھی آدھی حدیثیں یاد ہو گئی ہیں ہمیں, کہا لولاک لما خلق الافلاک, آپ نہ ہوتے تو اللہ افلاک کو خلق نہ کرتا. حدیث یہاں پر رکی تھوڑی ہے, حدیث قدسی ہے, اللہ کہہ رہا ہے آپ نہ ہوتے. نعتوں میں بھی آپ سنتے ہیں صاحب الاولاد, سرکار کی طرف اشارہ ہے, حدیث قدسی ہے, لیکن اتنی سی نہیں ہے, آگے بڑھ رہی ہے. لولا کا لما خلقت الافلاک, حدیث بہت بڑی ہے, اہم سطور آپ کے سامنے پیش کر دوں جس کا جو ذوق کچھ آ کر یہاں رک گئے. لولا کا لما خلقت الافلاک, آپ نہ ہوتے تو اللہ افلاک کو خلق نہ کرتا. اور اس پر نحوی بحث بھی کی ہے جس کا بھی مقام نہیں ہے. پھر آگے بڑھ کر حدیث قدسی نے کہا پروردگار فرمانے لولا علی لما خلقتک, علی نہ ہوتے تو آپ کو خلق نہ کرتا. تعجب نہ کیجئے گا, علی نہ ہوتے تو آپ کو خلق نہ کرتا. حدیث پھر نہیں رکی, آگے بڑھی لولا فاطمہ لما خلقتکما, فاطمہ نہ ہوتی تو آپ دونوں کو خلق نہ کرتا. توجہ ہے, مجھے پتا ہے حیرانی کی وجہ آپ کی کیا ہے کہ جناب یہ کیسے ممکن ہے کہ خیر الخلق ہوں. ہو اب میں اس کی علت آپ کو بیان کر دیتا ہوں. دین کس نے بچایا؟ آپ بیٹھے ہوئے ہیں نا ابھی دین کی یاد تازہ کرنے, کربلا نہ ہوتی تو دین نہ بچتا, ایسا ہی ہے. اچھا دین کون لایا؟ انبیاء علیہ السلام. اللہ نے قلب مطہر ہے رسالت وہاں پر یہ دین نازل کیا. بعثت انبیاء کی غرض و غایت انسانیت کا کمال, کمال کی طرف کیسے جائیں گے؟ دین کی وجہ سے. اے محمد آپ نہ ہوتے تو دنیا خلق نہ ہوتی, آپ نہ ہوتے تو دین لاتا کون؟ اور علی و فاطمہ نہ ہوتے تو دین بچاتا کون؟ آپ نہ ہوتے تو دین لاتا کون؟ علی و فاطمہ نہ ہوتے تو دین بچاتا کون؟ تو عزیزان محترم غایت دین ہے, ہر صورت میں اس دین کو مجھے اور آپ کو اس کا پاس رکھنا ہے. بے فرمان امام خمینی کہ دین اتنا بارزش ہے حسین جیسی ہستی نے خود کو قربان کر کے بتا دیا کہ دین پر سب قربان ہو سکتا ہے, دین کو کسی شے پر قربان نہیں کیا جا سکتا. دین پر سب قربان ہو سکتا ہے, سید الشہداء نے اپنی ذات کو قربان کر کے بتایا ہے. کوئی ہوگا بازمت حسین ابن علی سے زیادہ مولا کے وقت میں؟ رسول اللہ کے دوش پر سوار ہو رہے ہیں حسین, وہ حسین ابن علی تو کہا لولا کا لما خلقت الافلاک, لولا علی لما خلقتک, لولا فاطمہ لما خلقتکما, فاطمہ نہ ہوتی تو آپ دونوں کو خلق نہ کرتا. تو عزیزان محترم اب سمجھ میں آیا مقام سیدہ کونین فاطمہ زہرا صلوات و سلام اللہ علیہا کیا ہے؟ مقام سیدہ کونین کیا ہے، شان فاطمہ زہرا کیا ہے، آپ تمام تر تقدس رکھ کر ذہن میں، تمام تر عظمت رکھ کر کچھ دیر کے لیے اپنی چشم بصیرت کو، چشم تصور کو وا کیجئے اور چلیے میرے ساتھ مدینہ میں رسالت معاف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیت الشرف میں. آپ سرکار کے بیت الشرف میں گئے ہیں بڑی عقیدت و احترام کے ساتھ، سرکار کی عظمت آپ کے ذہن میں، سرکار کا مقام آپ کے ذہن میں، سرکار کی شان آپ کے ذہن میں. یہ واقعہ سن رہے ہیں نا آپ، کل کی مجلس میں تو بیان نہیں کیا تھا، آج ہی بیان کر رہا ہوں. سرکار کے گھر میں آپ جب گئے، اور جب آپ سرکار کے گھر میں گئے، ان کی عظمت تم مد نظر رکھتے ہوئے، بلو فرضنا خدا بند متعال رجت کے بعد یہ دن دکھائے کہ ہم ان کے فرزند کے ہاتھوں کو چومیں، ان کے محفل میں بیٹھیں، یہ شرف پائیں کہ ان کے فرزند جب ظہور فرمائیں تو ہم ان کے محبین میں سے ہوں، ناصرین میں سے ہوں، غلاموں میں سے ہوں، ہم ان کے خدمت میں شرف یاب ہوں، ان کے شاگردوں میں سے ہوں. خدا یہ سعادت نصیب فرمائے، معمولی سعادت نہیں ہے. سرکار کے گھر میں پہنچے، آپ نے دس بوسی کی. اب ذرا چشمے تصور سے سوچئے، سرکار کے ہاتھوں کو چوما، احترام کے ساتھ سینے پر ہاتھ رکھ کر چند قدم پیچھے ہٹے، جس طرف سرکار نے بیٹھنے کے لیے کہا زانو تلمس طے کر کر بیٹھ گئے. ابھی آپ کے ذہن میں کیا ہے، سرکار ختمی مرتبت خیر البشر، لیکن آپ نے دیکھا کہ کوئی آنے والا ایسا آیا کہ اب سرکار اپنی نشست سے اٹھے، نہ صرف یہ کہ اٹھے قامہ علیہا آگے بڑھے، نہ صرف یہ کہ آگے بڑھے ہاتھوں کو تھاما، نہ صرف یہ کہ ہاتھوں کو تھاما ہاتھوں کو بوسا دیا، نہ صرف یہ کہ ہاتھوں کو بوسا دیا اس کو اپنی جگہ بٹھایا، خود اس کے پہلو میں بیٹھ گئے. تو اب آپ کے ذہن میں کیا تصور ہوگا، جو آ رہا ہے وہ کس مقام پر ہے؟ آنے والی ذات تو آپ کے ذہن میں آ گئی نا، کہ سرکار کس کے لیے اپنی نشست سے اٹھتے تھے. جب فاطمہ آتی تھی تو سرکار اپنی نشست سے اٹھ جاتے تھے، نہ صرف اٹھتے تھے آگے بڑھتے تھے، نہ صرف آگے بڑھتے تھے ہاتھوں کو تھامتے تھے، نہ صرف ہاتھوں کو تھامتے تھے ہاتھوں کا بوسہ لیتے تھے، نہ صرف ہاتھوں کا بوسہ لیتے تھے اپنی جگہ پہ بٹھاتے تھے، نہ صرف اپنی جگہ پہ بٹھاتے تھے خود فاطمہ کے پہلو میں بیٹھتے تھے، سفر پر جاتے تھے سب سے آخر میں فاطمہ کا گھر، سفر سے پلٹ کر آتے تھے سب سے پہلے فاطمہ کا گھر. جب رسول اللہ کی کسی زوجہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ اس سن و سال میں فاطمہ کے ہاتھوں کے بوسے کیوں لیتے ہیں، تو پلٹ کر جواب دیا کہ میں محمد عربی جب جنت کی خوشبو کا مشتاق ہوتا ہوں تو فاطمہ کے ہاتھوں کے بوسے دیتا ہوں. میں محمد عربی جب جنت کی خوشبو کا مشتاق ہوتا ہوں تو فاطمہ زہرا کے ہاتھوں کے بوسے دیتا ہوں. یہ مقام سیدہ سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ عظمت سیدہ سمجھ میں آ رہی ہے؟ نہ رسول ہے نہ امام ہے، نہ رسول ہے نہ امام ہے. توجہ رکھیے گا، اہل بیت اطہار علیہ السلام کے فضائل بیان کرنا اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کے فضائل کو تحمل کرنا ہر کس و ناکس کا کام نہیں ہے. اہل بیت اطہار علیہ السلام کے رازوں کو بیان کرنے کے لیے معصومین علیہ السلام نے ممانعت فرمائی ہے، کہا ہمارے کچھ راز ہیں، ہمارا شیعہ وہ ہے جو ان رازوں کو افشا نہ کرے، اہل کو بتائے نہ اہل کو نہ بتائے. اسی لیے منابر سے جو فضائل بیان کیے جاتے ہیں خاص و عام کا خیال رکھتے ہوئے بیان کیے جاتے ہیں، اور یہ سارے فضائل اللہ تعالی کی بندگی کی وجہ سے اہل بیت کو نصیب ہوئے ہیں. توجہ رکھیے گا، ہم بعض دفعہ جب کوئی نااہل کلام کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے، کتابیں پڑھ لینے سے علم تھوڑی آ جاتا ہے. اگر کتابیں پڑھ لینے سے علم آ جاتا تو یہ حدیث رسالت معاف کیوں ہوتی؟ العلم نور، علم ایک نور ہے، اللہ اس کے دل پر اس کی تجلی کرتا ہے جس پر چاہتا ہے. کتابیں پڑھنا اور ہے، علم اور ہے. جب اہل بیت اطہار علیہ السلام کے فضائل بیان ہوا، ابھی زیارت جامعہ کے باب میں آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ کسی بھی معصوم کے حرم میں زیارت پڑھی جائے، اور کیسے پڑھی جائے، کہ جب حرم معصوم میں جائے دروازے پر کھڑا ہو 30 مرتبہ کہے اللہ اکبر. حرم میں معصوم کیا آیا ہے؟ کبریائی خدا کی بیان کر رہا ہے، اے خدا تو کتنا عظیم ہے جبکہ تیرے بندے اتنے عالی شان ہیں. پھر آگے بڑھے، پھر آگے بڑھ کر کہے اللہ اکبر 30 مرتبہ، پھر آگے بڑھے زری کے پاس جائے، پھر کہے 40 مرتبہ اللہ اکبر. جب 100 دفعہ خدا کی کبریائی کو بیان کر لو اور دل میں یہ عقیدہ راسخ کر لو کہ خالق وہ ہے، معبود وہ ہے، عابد یہ ہیں، مخلوق یہ ہیں، تو پھر آؤ ہم اہل بیت کے فضائل بیان کرو، پھر ہم اہل بیت کے فضائل بیان کرو. جو آپ آج معاشرے میں دیکھ رہے ہیں نا کہ کوئی بھی آئے اور آ کر کچھ بھی بیان کر کے چلا جائے اور میں اور آپ نیچے سے واہ کر کے چلے جائیں. میں بھی پوچھ رہا تھا کہ وہ گر کیا ہوتا ہے کہ غلط بات پر واہ واہ ہوتی ہے. صلوات پڑھ دے مل کے محمد وآل محمد. یہ سلیقہ بھی آنا چاہیے کہ دین کی تقریب کے لیے ہر چیز کے لیے تیار. میں کل سے کچھ نہ کچھ معاونت ہوتی ہوگی. اگر آپ لوگوں نے وہ حدیث پڑھی ہے عقل و جہل والی، تو کچھ جہل کے لشکر ہیں اور کچھ عقل کے لشکر ہیں. تو اپنے عقل کے لشکروں کو توانائی بخشیے ایک صلوات کے ذریعے محمد وآل محمد. اور یہ عقل و جہل کے لشکر، تاکہ مبالغہ، تاکہ ذہن میں کوئی مغالطہ نہ ہو، ہم سب کے ذہنوں کے اندر، ہم سب کے اندر ایک جنگ ہے، ہم سب کے اندر ایک کربلا ہے، ایک حق اور باطل کی جنگ ہے. اور اس حق اور باطل کی جنگ میں اگر ہم نے امامت کا ساتھ دے دیا تو زمین کے کسی منطقے پر ہو اگر سید و سردار پکارے اور میں اور آپ لبیک کہنے کے لیے تیار ہو، تو ان کے لیے بعید نہیں ہے، ان کے لیے مشکل نہیں ہے، ان کے لیے دور نہیں ہے، ان کے لیے ناممکن نہیں ہے کہ وہ اس لبیک کو سن کر مجھے اور آپ کو زمین و مکان کے فاصلے کو چھوڑ کر قریب بلا لیں. یہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کا مقام. تو زیارت جامعہ میں میں اور آپ پہلے 100 دفعہ خدا کی وحدانیت کا اقرار کریں اور اس کے بعد آگے بڑھیں. السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ. اور پھر جو فضائل انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان ہوں گے. ابھی عرض کروں کہ امامت کیا ہے، امامت کس مقام کا نام ہے؟ آیا امامت سے کوئی مستثنا بھی ہے؟ کوئی باہر بھی ہے؟ پہلی مجلس میں آپ سے کہا تھا من کنت مولا فہذا علی المولا، اور کل ایک حدیث آپ کو سنائی تھی جس کا میں مولا اس کے علی مولا. کیا محمد مصطفیٰ آدم کے مولا نہیں ہیں؟ سوال ہم سے نہ کرو، سوال رسول اللہ سے کرو. سرکار کی فصاحت کا عالم یہ ہے کہ سرکار جس کو اپنا لعاب دہن چسا دے، وہ ممبر پر آ کر بولے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، مجھ سے سوال کرو اس سے پہلے کہ مجھے کھو دو. جب شاگرد کا یہ عالم ہے تو استاد کی فصاحت کا کیا عالم ہوگا؟ جب شاگرد جبرائیل کا استاد ہو تو اس استاد کا کیا عالم ہوگا، اس رسول کا کیا عالم ہوگا، اس معلم اخلاق کا عالم کیا ہوگا؟ ان تمام مراتب کو مجھے اور آپ کو سمجھنا ہے. اور یہ مراتب اگر سمجھ میں آ گئے صحیح طریقے سے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی، اور پھر اس کے بعد میں اور آپ درد کریں کہ وہ علی کی جس کی ایک ضربت، ابھی 1000 رکعت نماز کو بیان نہیں کر رہا، ابھی کعبے میں ولادت کو بیان نہیں کر رہا، ابھی زہرا سے عبد کی بات نہیں کر رہا، ابھی حسنین جیسے بیٹے ہونے کی بات نہیں کر رہا کہ جن کے بارے میں رسول اللہ نے کہا تھا کہ ان کے دونوں بیٹے امام ہیں اور ان کے والد ان سے بہتر ہیں، ابھی یہ بات نہیں کر رہا. ابھی تو ایک ضربت کی بات کر رہا ہوں کہ جس کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہو. اور میرے اور آپ کے چھٹے امام، میں اور آپ کیا، علماء اور فقہا کیا، مجتہدین و مراجع کیا، میرے اور آپ کے چھٹے امام یہ کہیں کہ اس ثقلین میں میں بھی شامل ہوں. جس علی ابن ابی طالب کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہو، کبھی اس کو محراب عبادت میں بھی تو دیکھیے، کبھی اس کو محراب عبادت میں دیکھیں کہ کیسے محراب عبادت میں سجدہ ریز ہیں. وہ علی یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آہ لقلت ذات والے طول سفر، سامان کتنا کم ہے، سفر کتنا طویل ہے. عزیزان محترم، کون کہہ رہا ہے؟ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. اس مقام پر کہ اگر زمین کو اشارہ کریں تو جنت کا حصہ بن جائے، خدا وند متعال کا امر ہے یہ اہل بیت. اس امر کو مجھے اور آپ کو در کرنا ہے. ان کی امامت، ان کی ولایت در کرنے کی چیز ہے. کیا ہے ان کا مقام؟ ابھی بیان کیا کہ رسالت معاف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ کونین کا احترام کر رہے ہیں. اگر آپ کو یہ بحث کرنی ہے کہ رسول اللہ کی کتنی بیٹیاں تھیں, میں کہتا ہوں کہ اس میں اپنے وقت کو ضائع مت کرو کہ رسول کی کتنی بیٹیاں تھیں, مجھے یہ بتاؤ کہ جتنی بھی تھیں رسول کس کے لیے کھڑے ہوئے, رسول نے کس کے ہاتھوں کو تھاما, رسول نے کس کے ہاتھوں کو بوسا دیا, رسول نے کس کو اپنی جگہ پر بٹھایا, رسول نے کس کو کہا بذات منی, رسول اللہ نے کس کو کہا قرۃ عینی, رسول اللہ نے کس کو کہا کہ میری روح ہے جو میرے دونوں پہلوؤں کے درمیان ہے. جب رسول سفر پر جاتے تھے تو سب سے آخر میں کس سے ملتے تھے, سفر سے پلٹتے تھے تو سب سے پہلے کس سے ملتے تھے, کس کے لیے کہا کہ اگر یہ غضبناک ہو تو میں غضبناک ہوتا ہوں اور میں غضبناک ہوں تو خدا غضبناک ہوتا ہے. کس کے لیے کہا کہ اس کا غضبناک ہونا خدا کا غضبناک ہونا ہے, اس کا راضی ہونا خدا کا راضی ہونا ہے. مجھے اس بحث میں نہیں جانا کتنی بیٹیاں تھیں, مجھے تو یہ بتائی کہ عظمت کس کی ثابت ہے. تو تمام امت اسلامیہ کے درمیان عظمت فاطمہ زہرا کی ثابت ہے. اچھا فاطمہ زہرا کا مقام کیا, رسالت معاف احترام میں کھڑے ہو رہے ہیں, بیان کیا بھی آپ کے سامنے. اچھا امامت کیسے احترام کرتی ہے کہ علی ابن ابی طالب جیسا امام دق الباب کر رہا ہے اور بی بی دروازہ کھول رہی ہے تو پہلے سلام بی بی نہیں کر رہی, السلام علیک یا بنت رسول اللہ وعلیک السلام یا ابا الحسن. احترام کا عالم کیا ہے, نحن حجت اللہ علیکم وجدتنا فاطمہ حجت اللہ علینا. گیارہویں امام فرماتے کہ ہم اللہ کی طرف سے تم پر حجت ہیں اور ہماری دادی فاطمہ زہرا اللہ کی طرف سے ہم پر حجت ہے. احترام کا عالم کیا ہے, میرے اور آپ کے بارہویں امام فرما رہے ہیں فی بنت رسول اللہ لی اسوا, توجہ ہے آپ کی, فی بنت رسول اللہ لی اسوا, بنت رسول اللہ کی ذات میں میرے لیے اسوا ہے. امام عسکری کہہ رہے ہیں میرے لیے حجت ہے, بارہویں امام کہہ رہے ہیں میرے لیے اسوہ ہیں, قرآن کہہ رہا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, امام کہہ رہے ہیں فی بنت رسول اللہ لی اسوہ. امام کا یہ جملہ بتا رہا ہے کہ ذات محمدیہ اور ذات فاطمہ اس طریقے سے بذات منی فاطمہ قرار پائیں کہ امام مہدی نے قرآن کی آیت کی تفسیر اس طرح سے کی کہ قرآن ان کو اسوہ قرار دے رہا ہے, میں ان کو اسوہ قرار دے رہا ہوں. مقصد یہی ہے کہ دونوں کی ذاتوں میں کوئی فرق نہیں ہے, مقصد یہی ہے کہ دونوں کی ذات گرامی میں کوئی فرق نہیں ہے. اچھا عہدہ پھر کہوں گا نہ امامت کا ہے نہ رسالت کا ہے, لیکن عالم یہ ہے کہ رسول اللہ بھی احترام کر رہے ہیں, امام معصوم بھی احترام کر رہے ہیں. اب آپ یہ بتائیے کہ عالم باعمل علامہ امین علی اللہ مقامہ, خدا بندے متعالی ان کے درجات بلند کرے جنہوں نے الغدیر کتاب تالیف کی, ولایت کے لیے چرب زبانی اور ہے, ولایت کے لیے محنت کرنا اور ہے. دن کے 16 سے 17 گھنٹے ولایت کے لیے وقف کر کے مطالعہ کرنا اور ہے. وہ نکات دے دینا مجھ جیسے خطیبوں کو کہ آؤ اور ایک دفعہ صفحہ کھولو, ایک نقطہ دیکھو, جا کر بیان کر دو اور ہے, اور نکات کو تیار کرنا, محنت کرنا, جافشانی کرنا اور ہے. وہ امینی کے جب انتقال ہوا تو ایک دوست نے امام سے توسل کیا کہ مولا بتا دیجئے کہ جو خدمت امینی نے انجام دی ہے اس کا نتیجہ اس کو کیا ملا ہے, اس خدمت کا نتیجہ کیا ملا ہے. رات کو سوئے خواب میں دیکھا عالم محشر ہے, بہت جلدی جلدی اب تمام کروں گا, وقت نہیں ہے, عالم محشر ہے, لوگ قطار میں کھڑے ہوئے اور آ کر سیراب ہو رہے ہیں حوض کوثر سے, مولا سب کو کوزے سے پانی پلا رہے ہیں. اس کوزے کو اپنے ذہن میں رکھیے گا, مولا سب کو کوزے سے پانی پلا رہے ہیں. علامہ امینی کو آتے ہوئے دیکھا, امیر المومنین نے کوزہ رکھ دیا, اور کوزہ رکھنے کے بعد امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کو کوزہ بنایا, پانی کو اس میں بھرا اور امینی کے دہن میں ڈالا. علامہ امینی نے پوچھا مولا اس لطف کی وجہ, اس عطا کا سبب. کہ امینی وہ جو ایک فضیلت جس کا تم نے اپنے عمل سے دفاع کیا تھا یہ اس کی جزا ہے, ابھی یہ کتاب کی بات نہیں ہو رہی ہے. کیا وہ ایک فضیلت کون سی تھی, علماء عامہ نے دعوت پر بلایا افطار پر، مقررہ وقت پر افطار کیا، طے یہ پایا تھا کہ کوئی مباحثہ نہیں ہوگا، کوئی جدل نہیں ہوگا، کوئی بحث نہیں ہوگی، کوئی تکرار نہیں ہوگی۔ افطار کر کے فارغ ہوئے تو علامہ امینی سے کہا کہ آپ علی ابن ابی طالب کی اس فضیلت کو مانتے ہیں کہ 1000 رکعت نماز علی ابن ابی طالب ایک رات میں پڑھا کرتے تھے؟ کہاں مانتا ہوں۔ تو جواب میں کہا اغے امینی الشما بعید ہے، آپ سے بعید ہے، آپ جیسا عالم، آپ جیسا محقق یہ بات کہے کہ ایک شخص 1000 رکعت نماز ایک رات میں پڑھا کرتا تھا، کس طرح سے دفاع کیا؟ کہا دیکھو میں حسن ابن علی کی امامت کا قائل ہوں، میں عہد کو توڑا نہیں کرتا۔ کس جانب اشارہ کیا؟ میں عہد کو توڑا نہیں کرتا، معاہدہ یہ تھا کہ آج کوئی بحث نہیں ہوگی، فلا تاریخ کو میرے گھر آؤ، افطار کرو، میں تمہیں اس کا جواب دوں گا۔ آ گئے سب لوگ، لوگوں نے اپنے وقت پہ افطار کیا، جب ان کے لیے ثابت ہوا غروب ہو گیا، عمرہ مشرقیہ جو بھی آپ کے ذہن میں تبادل کر رہے ہیں سب مسائل فقہ، علامہ امینی نے وقت پہ افطار کیا، افطار کرنے کے بعد کوئی جواب نہیں دیا، زبانی جواب نہیں دیا، زبانی جواب دیتے تو کہتے تیاری کر کے دیا ہے، مصلی بچھایا اور مصلی بچھا کر نماز پڑھنا شروع کی، کوئی جواب ہی نہیں ہے، نماز پہ نماز ہو رہی ہے، 1000 رکعت مکمل ہوئی، ابھی طلوع صبح طلوع فجر نہیں ہوئی تھی، پلٹ کر کہا کہ جب علی کے غلام قمبر کے غلام کا غلام 1000 رکعت نماز پڑھ سکتا ہے تو اس آقا کی شان کا عالم کیا ہوگا کہ جو 1000 رکعت نماز ایک رات میں پڑھا کرتا تھا۔ مولا نے دہن میں پانی دے کر کہا امینی جو ایک فضیلت کا دفاع تم نے اپنے عمل سے کیا تھا اس کی جزا یہ ہے کہ علی تمہیں اپنے ہاتھ سے پانی پلائے۔ ایک صلوات پڑھ دے مل کے محمد آل محمد، اس کی جزا یہ ہے کہ علی تمہیں اپنے ہاتھ سے پانی پلائے۔ تو عزیزان محترم، یہ اہل بیت اطہار علی السلام کی شان، ان کی عظمت، ان کا مقام، ان کی منزلت کون جان سکتا ہے؟ فاطمہ زہرا نہ مقام امامت پر ہیں نہ مقام رسالت پر ہیں، مگر عالم یہ ہے کہ رسالت بھی احترام کر رہی ہے، امامت بھی احترام کر رہی ہے۔ علامہ امینی فرودگاہ پر بیٹھے ہوئے تھے، کچھ آئے طالب علم جو شیعہ مکتب سے تعلق نہیں رکھتے، کہا ہمارے پاس اب وقت بہت کم ہے، آپ ہمیں ان 4-5 دقیقوں میں، 4-5 منٹس میں اگر جواب دے سکتے ہیں تو جواب دے دیجئے، اور اگر جواب نہیں دے سکتے تو بس سلام۔ کہا سوال کیا ہے؟ کہا سوال یہ ہے کہ کس طرح علی ابن ابی طالب دوسروں سے افضل ہو سکتے ہیں، کس طرح علی ابن ابی طالب دوسروں سے افضل ہو سکتے ہیں؟ تو علامہ امینی نے ایک مرتبہ سوال کیا، تمہاری کتابوں میں یہ روایت موجود ہے فاطمہ تو بزت منی؟ کہا موجود ہے۔ کہا دوسری روایت یہ موجود ہے، مما تولم یارف امام زمان ہی ماتا میتا تن جاہلیہ؟ کہاں یہ بھی موجود ہے۔ کہا بس اتنا بتا دو کہ رسول نے یہ کہا تھا فاطمہ میرا جزو ہے، میرا ٹکڑا ہے، جس سے یہ غضبناک اس سے میں غضبناک۔ اب یہ تمہیں معلوم ہے کہ فاطمہ کس سے غضبناک تھی، مگر اتنا بتاؤ دوسری روایت جو کہہ رہی ہے مما تولم یارف امام زمان ہی ماتا میتا تن جاہلیہ، ماتا میتا تن جاہلیہ، کہ جو بھی مر جائے اس عالم میں کہ زمانے کے امام کی معرفت نہ رکھتا ہو وہ جاہل اہلیت کی موت مرا۔ اب اتنا بتا دو کہ فاطمہ کی جب شہادت ہوئی ہے یا تمہارے بقول جب وفات ہوئی ہے تو فاطمہ کا امام کون تھا؟ اس وقت روح زمین پر امام کون تھا؟ جواب بے ساختہ دیا کہ فاطمہ کا امام علی ابن ابی طالب کے علاوہ کوئی ہو نہیں سکتا۔ تو عزیزان محترم جواب یہی ہے، جب فاطمہ جیسی معصومہ علی کی ولایت سے مستثنی نہیں ہو سکتی تو کوئی غیر معصوم علی کی ولایت سے بچ کے کیسے رشد و کمال کی طرف جا سکتا ہے؟ غیر معصوم۔ جا سکتا ہے کوئی غیر معصوم اس مقام تک، اس عظمت تک جو اللہ نے واجب قرار دی ہے؟ بونی علیہ السلام علی خمس، الصلاۃ والزکاۃ والحج والصلاۃ والزکاۃ والصوم والحج والولایۃ۔ عزیزان محترم ولایت میں نے آپ سے عرض کیا کہ ولایت کتابوں میں تحریر کرنے کے لیے نہیں، ولایت کتابوں میں بیان کرنے کے لیے نہیں، ولایت شاعری میں شعر کہنے کے لیے نہیں، بلکہ ولایت اپنے اوپر نافذ کرنے کے لیے ہے۔ پھر اس ولایت کو جب نافذ کرنے میں انسان کامیاب ہو جائے نا، تحقیق کرے، جستجو کرے، سب کے لیے دروازے کھولے، جب حر کے لیے ثابت ہو گیا کہ کس کی ولایت گردن پر ہے تو نار سے نور کا سفر اسی ولایت نے کروایا، نار سے نور کا سفر اسی ولایت نے کروایا. یہ مت سمجھے گا کہ حر کو معلوم نہیں تھا کہ فضیلت حسین کیا ہے، یہ مت سوچیے گا کہ لوگوں کو معلوم نہیں تھا امام حسین کی عظمت کیا ہے. اتمام حجت کیا امام حسین نے، سب کی شہادت کے بعد تین مرتبہ تو خطبے امام حسین نے اونٹنی پر سوار ہو کر دیے ہیں. مجھے نہیں جانتے میں جوانان جنت کا سردار ہوں، مجھے نہیں پہچانتے میرا کیا مقام ہے، میری شان سے لبالد ہو، میری عظمت کو نہیں جانتے. جو خطبات حسین ابن علی دے رہے ہیں اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ امام حسین علیہ السلام جان قربان کرنا نہیں چاہ رہے، ہدف حسینی یہ ہے کہ اے قوم جفاکار، امام ہدایت ہوتا ہے، اے قوم جفاکار کیوں اپنے ہاتھوں کو خون امام سے رنگین کر رہے ہو. اور تحولات عاشورہ خود ایک مستقل موضوع ہے کہ کیسے عاشورہ کی وجہ سے عاشور کے دن 61 ہجری میں لوگ منقلب ہوئے، کیسے لوگ منقلب ہوئے. اور کا تو ایک تذکرہ کیا جاتا ہے، زہیر خان کا ایک تذکرہ کہ دن کم ہے لوگ زیادہ ہیں، شہید زیادہ ہے دن کم ہے، زیادہ سے زیادہ 68 دن ہیں، کم سے کم شہداء کی تعداد 72 بیان کی گئی، کم سے کم تعداد 72 بیان کی گئی. اور جب آپ جائیں انشاءاللہ کربلا معلہ جا کر گنج شہیدہ میں ناموں کو شمار کیجئے گا، وہ ان شہداء کی قبور ہیں کہ جس میں حضرت عباس شامل نہیں ہیں، جناب زینب کے بیٹے ایک بیٹے شامل نہیں ہیں، حضرت حر شامل نہیں ہیں. پھر ان کو جا کر شمار کیجئے گا، آپ کو اندازہ ہوگا کم سے کم تعداد 72 بیان کی ہے روایات جو مشہور ہو گئی. کتنے لوگ تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، کتنے سے مراد یہ مت لیجئے گا کہ بہت بڑی تعداد میں، حق کی طرف کبھی بھی کوئی بہت بڑی تعداد میں نہیں آیا، لیکن امام حسین کے خطبات نے اثر کیا لوگوں پر. لیکن حر پر کب اثر کیا، حر پر کب ولایت اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تجلی ہوئی، وضو کے لیے پانی اٹھایا، آخر شب ہے، وضو کے لیے جب پانی اٹھایا ہے حضرت حر نے، چلو میں پانی ہے، کانوں سے آواز ٹکرائی العطش العطش، بچوں کے رونے کی صدا. انہوں نے کہا یہ بچے اتنا گریا کر رہے ہیں، کہاں خیموں میں پانی نہیں ہے. میرا ذہن اس طرف جاتا ہے جو ہم کہتے ہیں نا سات کو پانی بند ہوا، چار کو جو خیمے ہٹائے تھے نا دریا کے پاس سے، جو خیمے ہٹائے تھے اسی وقت سے پانی بند تھا، سات کو تو پانی ختم ہوا ہے. جب سات کو پانی ختم ہوا ہے تو طریقہ کار کیا ہوگا، جب پانی بالکل کم رہ گیا ہوگا تو پہلے بچوں کو پلانے کے لیے چھوڑ دیا ہوگا، بڑے پھر بھی صبر کر رہے ہوں گے. جس سید الشہداء کی پیاس کو امام زمان نے زیارت ناہیہ میں بیان کیا ہے نا، اس حسین ابن علی علیہ السلام کی پیاس کو مقاتل نے یوں بیان کیا ہے کہ امام حسین کی آنکھوں کے آگے پیاس کی وجہ سے ایک دھواں تھا، دکھائی نہیں دیتا تھا. خود نے جب التش کی صدا کو سنا، پانی ہاتھ سے گر گیا، آفتابہ ہاتھ سے چھوٹ گیا، اٹھے اور خیمہ گاہ حسینی کی طرف چلے. بیٹے نے کہا بابا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا ظلمت سے نور کی طرف. کہا بابا جب ظلمات میں تھے تو ہمیں ساتھ رکھا، اب نور کی طرف ہجرت کر رہے تو ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ کہا جس کو میرے ساتھ آنا ہے آ جائے. مقاتل نے لکھا ہے کہ حضرت حر، ان کا غلام، ان کا بیٹا
اور ان کے ساتھ کچھ اور لوگ جو حضرت حر کی سپہ سالاری میں تھے وہ امام حسین علیہ السلام کے لشکر کی طرف بڑھے. اب جب حر آنے لگے نا اور بنی ہاشم نے ان کو آتے ہوئے دیکھا, حضرت حبیب ابن مظاہر نے دیکھا, حبیب ابن مظاہر نے کہا اے انصار بنی ہاشم کے گرد حلقہ ڈال دو, کہیں ایسا نہ ہو رات کی تاریکی میں لشکر حملہ کرے اور ہاشمی جوانوں کو نقصان ہو. ادھر سے عباس نے صدا بلند کی اے ہاشمی جوانوں آقا حسین کے گرد حلقہ ڈالو, ایسا نہ ہو کہ حسین ابن علی کو کوئی گزند پہنچے. بس عزیزان محترم اب جب سوار آ رہے تھے نا, آتے ہوئے سوار رک گئے, حضرت حر پشت فرس سے زمین پر آئے اور جب آئے نا آ کر حضرت حر نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا میری قبا سے یہ رومال نکال کر میرا ہاتھ باندھ دے. حر نے اپنے ہاتھوں کو بنوا دیا اور دور سے کھڑے ہو کر صدا دی یا عباد اللہ اے حسین ابن علی کیا میری خطا معاف ہو سکتی ہے, کیا میری خطا معاف ہو سکتی ہے. حضرت امام حسین نے عباس علمدار کو بھیجا, علی اکبر کو بھیجا کہ جاؤ حر کا استقبال کرو, جاؤ حر کا استقبال کرو. حر کا استقبال کرنے کے لیے عباس آ رہے ہیں. میں کہوں گا حر تیرا مقدر کتنا عظیم ہے کہ تیرے استقبال کے لیے عباس جیسا آقا آ رہا ہے. بس عزیزان محترم حضرت حر کا استقبال کیا گیا, آ کر قدموں میں گر گئے آقا حسین کے, قدموں میں گر کر التجا کی مولا مولا خطا کو معاف کر دیجئے. امام حسین نے شانوں سے پکڑ کر اٹھایا, حر کو اپنے کلیجے سے لگایا, کہا حر تمہاری خطا کو ہم نے معاف کیا, ہمارے خدا نے معاف کیا. انت حر فی الدنیا والآخرہ, تم دنیا میں بھی آزاد ہو آخرت میں بھی آزاد ہو. اے حر تمہاری خطا کو ہم نے معاف کر دیا, مگر حر ایک شرمندگی ہے. ہم آل محمد کا طریقہ کار ہے کہ جب کوئی مہمان آتا ہے تو اس کی ضیافت کیا کرتے ہیں, مگر حر تو ایسے موقع پر آیا, تو ایسے موقع پر آیا جب ضیافت کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ. بس عزیزان محترم نماز فجر ادا ہوئی, اذان صبح علی اکبر نے دی. جانتے ہیں کربلا میں سب سے پہلے میدان میں جانے کی خواہش کس نے کی؟ سب سے پہلی خواہش امام حسین کے کڑیل جوان فرزند علی اکبر کر رہے ہیں اور کہا بابا کیا اذن ہے میں میدان کارزار کی طرف جاؤں؟ اس کو مرضیوں میں بھی اسی لیے قلم بند کیا گیا ہے. امام حسین نے کہا تقدم ولدی, اے بیٹا آپ جائیے. اس خاندان کا شوق جہاد ایسا تھا کہ علی اکبر نے آ کر بابا سے پوچھا اور حسین نے بغیر تردد کے اجازت دی ہے, لیکن آگئے اصحاب آگے, انصار آگے, اور آگے آ کر کہا اے مولا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آقا زادہ میدان میں جائے, فرزند امام میدان میں جائے اور غلام موجود رہے. بس عزیزان محترم, بس عزیزان محترم, امام حسین کے آگے آگے حضرت حر نے ہاتھوں کو جوڑا, کہا مولا بس ایک اجازت اور چاہیے, آپ کی راہ میں اپنے بیٹے کو بھیجنا چاہتا ہوں. پہلا شہید نکلا ہے, اسب پر سوار ہوا, گھوڑے پر سوار ہو کر میدان کارزار کی طرف چلا, شان سے جہاد کیا, مگر ایک ظالم نے سر پر گرز مارا. جب حر کا بیٹا پشت فرس سے زمین کی طرف چلا تو اپنے باپ کو صدا دی, کہا یا ابتا ادرکنی, اے بابا میری مدد کو پہنچو. اس سے پہلے کہ حر فرزند کے لاشے پر پہنچتے دیکھا حسین جوان بیٹے کے سرحانے حر کے بیٹے کے سر کو اپنی آغوش میں لیے بیٹھے ہیں, خاک کو صاف کر رہے ہیں. حر نے آ کر پھر دستے ادب جوڑے, مولا مولا زحمت کیوں کی؟ جانتے ہیں آقا نے کیا جواب دیا؟ کہا حر بوڑھے باپ کے لیے سزاوار نہیں ہے, بوڑھے باپ کو زیب نہیں دیتا. جوان کا لاشا اٹھائے دستے ادب جوڑ کر کہوں گا آقا ابھی کچھ ساتوں کے بعد آپ کا فرزند پشت فرس سے زمین پر آئے گا. تجرک اللہ, ہائے غریب حسین, ہائے تنہا حسین. بس حر کے بیٹے کا لاشا آیا, اب حر میدان کارزار کی طرف چلے. حر نے جہاد کیا, ایسا جہاد کیا انت حر فی الدنیا والآخرہ. حر سے مخاصمت زیادہ تھی, یزیدی لشکر سے نکل کر آئے تھے نا, لوگ انعام کی لالچ میں حر پر زیادہ حملہ کر رہے تھے. ایک مرتبہ حر پر چاروں جانب سے حملہ ہوا, حر
نے آقا کو بلایا نہیں، جب گھوڑے سے گرنے لگے وقت اتنا کہا، یا ابا عبداللہ، یا سیدی و مولائی، علیک منی سلام، اے میرے آقا اور مولا اس غلام کا آخری سلام۔ اب جو یہ سنا، حسین نے گھوڑے کو اے لگائی، حر کے سرانے پہنچے، حر کی جان باقی تھی، حر کی جان باقی تھی، سر کو اٹھایا، سر کو اٹھا کر آغوش میں رکھا، آغوش میں رکھنے کے بعد زخموں کا معائنہ کیا، دیکھا گلے سے خون جاری ہے۔ اب جو گلے سے خون جاری تھا نا، حر نے ایک سوال کیا، شدت آتش ہے، اے حر تمہاری پیاس صبح عاشور سے شہادت کے وقت تک تھی، مگر پھر علی ابن ابی طالب کے ہاتھوں سے سیراب ہو گئے، حر نے پیاس کا شکوہ نہیں کیا۔ جانتا ہے میرا آقا کب سے پیاسا ہے؟ امام حسین نے دیکھا جب زخموں سے خون بہ رہا تھا، ایک حر نے جملہ کا، مولا مولا کیا میری خطا معاف ہو گئی؟ مولا کیا میں نے کچھ حق ادا کر دیا؟ کہا حر تم نے حق ادا کیا، حر تم نے حق ادا کیا، اور ثبوت کے عنوان سے قبا سے رومال نکالا، حر کی گردن پر باندھا، کہا حر یہ رومال بے عنوان ہدیہ لیتا جا، میری ماں فاطمہ زہرا کا رومال حسین نے گردن پر باندھا، اے حر تیری قسمت کو سلام۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، ماتم حسین۔